ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں آپ علماء کرام سے مختلف عنوانات پر گفتگو سن رہے ہیں بالخصوص ایک عنوان جو تواتر کے ساتھ ہم سن رہے ہیں وہ ہے مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل ہر طرف سے اس عنوان پر کیوں گفتگو ہو رہی ہے اور یہ نقطہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ دین کے بدترین دشمن کو یہ جسارت کیوں ہوئی مصعب بزار کی ایک حدیث ہے اس کا آخری حصہ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا نقصوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ میری امت نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو توڑ دے گی اور جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی توڑ دے گی اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا کہ اللہ معبود برحق ہے ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہے عبادت کی جتنی انواع ہیں جتنی اقسام ہیں سب اللہ کے لیے اور وہ وحدہ لا شریک ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت قیام اللہ کے لیے رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا جو عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، یہ دعا بھی اللہ کے آگے مانگنی ہے کیونکہ یہ عبادت ہے. اب دعا میں کیا ہے، کبھی اولاد کا مسئلہ ہے، کبھی رزق کا مسئلہ ہے، کبھی صحت کا مسئلہ ہے، یہ ساری التجائیں ایک اللہ کے سامنے. قیام اللہ کے آگے، رکوع اللہ کے آگے، سجدہ اللہ کے آگے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت اس وعدے کو توڑ دے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قیام ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق کے آگے بھی سجدے ہو جائیں گے، اللہ بھی حاجت روا، اللہ کی مخلوق بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا، اللہ کی مخلوق بھی مشکل کشا، اللہ بھی رزق دیتا ہے فلاں بھی رزق دیتا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے فلاں بھی اولاد دیتا ہے. یہ امت اس وعدے کو توڑ دے گی اللہ کے مقابلے میں، بت گھڑے گی، بنائے گی، ان بتوں کے آگے خود جھکے گی، پتھروں کی شکل میں، قبروں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، جھنڈیوں کی شکل میں بت بنا کر ان کی پوجا کرے گی، عقیدے کی غیرت تباہ ہو جائے گی. یہ قوم جو یکجائی تھی ہر جائی بن جائے گی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے مقتدا ہیں، مطاع ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم خوشی کا طریقہ بھی آپ سے لیں گے، غمی کا طریقہ بھی آپ سے لیں گے، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہماری خوشی، ہماری غمی، سب کچھ ہم آپ سے لیں گے. عبادت تو ایک اللہ کی کریں گے، اس عبادت کا طریقہ ہم آپ سے لیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے علاوہ عبادت کا طریقہ کسی اور سے نہیں لیں گے. وقت آئے گا کہ اس وعدے کی بھی، اس وعدے کا لحاظ بھی نہیں کریں گے، وعدے کو توڑ دیں گے. وعدہ کرنے کے بعد جب یہ امت اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس امت کو سزا دے گا. یہ دشمنوں کے گستاخانہ اس طرح کے خاکے اصل میں اللہ کی طرف سے یہ اس امت کو سزا ہے، جس امت نے توحید کو چھوڑا، شرک کو اپنایا، سنت کو چھوڑا، بدعات کو اپنایا. الا سلط علیہم عدو من غیرہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سزا کیا دے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھے گا امت مسلمہ کا اس وقت بدترین دشمن کون ہے، اس بدترین دشمن کو اس امت پر مسلط کر دے گا، اس امت کو یہود و نصارہ کا غلام بنا دے گا، محکوم بنا دے گا. یہ سزا ہے، اس سزا سے چھٹکارے کا حل نہیں کہ ہم چوکوں پہ جائیں، ہم شور مچائیں، چیخیں، بینر لگائیں، نہیں نہیں، ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ یہ سزا کس چیز کی دی گئی ہے. توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنانے پر، نبی علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ کر تقلید کو اپنانے پر یہ سزا ملی ہے، اس سزا سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ دیجیے، کیونکہ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا دبدبا، آپ کا روب آپ کے لباس میں نہیں ہے، آپ کی کثرت اعتداد میں نہیں، آپ کے عقیدے کی وجہ سے آپ کی عزت ہے۔ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے کنارے پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار کر رہا ہے، قافلہ قریب پہنچا، ابو عبیدہ بن جرہ کے پاس ایک خوبصورت لباس ہے، امیر عمر سے عرض کرنے لگا آپ لباس تبدیل کر لیں، عیسائی آپ کے انتظار میں ہے، بڑے بڑے پادری آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، لہذا اس لباس کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ابو عبیدہ مجھے تجھ سے توقع نہیں تھی کہ تو یہ لباس میرے سامنے پیش کرے گا، تمہیں معلوم نہیں دنیا کی ذلیل ترین قوم ہم تھے، ذلت ہمارا مقدر تھی، رسوائی کے شکار تھے، ان اللہ عزنا بحاظ الدین، اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے ان لباسوں کی وجہ سے نہیں دی، دین اسلام کی وجہ سے دی ہے، جب تک ہم اس دین پر قائم رہیں گے، اس دین کو اپنائے رکھیں گے، اس دین میں کیا ہے عقیدہ ہے، اس دین میں کیا ہے سنت ہے، جب تک ہم اس دین کو اپنائے رکھیں گے اللہ اس وقت تک ہمیں عزت سے نوازتے رہے گا، جس دن ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرات آج اس امت کی ذلت کا سبب تعداد کی قلت یا کثرت نہیں، مال کی کمی اور بیسی نہیں، اس قوم نے دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا، دین اسلام کو کھلونا بنایا، کلمہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم لباس یہود و نصارہ کا، کلمہ امام کائنات کا حجامت یہود و نصارہ سے لی، کلمہ کائنات کے امام کا تجارت کے طرق یہود و نصارہ سے لیے، کلمہ امام کائنات کا خوشی اور غمی کا طریقہ یہود و نصارہ والا، گھر کا کلچر، گھر کا انداز دیکھیے، اپنے لباس کو چیک کیجئے، یہ لباس آپ نے کہاں سے لیا، شریعت سے لیا ہے، یہ یہود و نصارہ سے لیا ہے، آپ اپنی حجامتوں کو چیک کریں، یہ دین اسلام سے لی ہے، یہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے لیا ہے، آپ تجارت کو چیک کریں، اپنے معاملات کو چیک کریں کہ دین کے ساتھ آپ نے کیا مذاق کیا، دیکھیں پوری دنیا کا کفر، کائنات کے امام کے گستاخانہ انداز کو اپنائیں تب بھی میرے محمد مصطفیٰ کی عصمت میں ذرے کے برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں، یہودی بکواس کرتے رہے، عیسائی چیختے رہے، نبی علیہ السلام کی عصمت میں، شان میں، مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، دشمن کو یہ جرت کیوں ہوئی، ایک وقت تھا کہ دشمن کے دل میں ہمارا روب تھا، ہمارا دبدبا تھا، ہاں یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے بتا دی، بلا ینز ان اللہ ہو من صدور عدوکم المحابتا، کہ آپ او میرے دوستو، او صحابہ کی جماعت، آج جو دشمن کے دل میں تمہارا دبدبا ہے، تمہاری دہشت ہے، تمہارا روب ہے، تمہارا وقار ہے، ایک وقت آئے گا یہ دبدبا اور روب دشمنوں کے دلوں سے نکل کر دشمن کا روب تمہارے دلوں میں آ جائے گا، یہ وقت آئے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد اور رسول اللہ۔ اس وقت کے مسلمانوں کا دبدبا کیا تھا؟ ابھی ہم نے سنا مسلمانوں کے قید کی کیفیت یہ ہے کہ دو دو مہینے گھر میں کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ معیشت ہے, کھانے تو کچھ نہیں مگر ایک مہینے کے فاصلے پر بیٹھا ہوا دشمن کانپتا رہتا ہے. نصر تو بل روب مصیبت شہر, یہ روب کس چیز کا تھا؟ عقیدے کا روب ہے, دین اسلام کا روب ہے, جس دین اسلام کو آج ہم نے کھلونا بنا دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں, کہاں جائیں. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا کہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا اور وہ روب تمہارے دلوں میں آ جائے گا. کس کا؟ یہود و نصارا کا. آج وہ وقت آ گیا کہ نہ آیا؟ اللہ کے رسول, وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی, تم ایک بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی جس کا نام وہن ہے. صحابہ نے یہ بیماری پہلی مرتبہ سنی تھی, اس بیماری کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا. اس نے پوچھا یہ بیماری کیا ہے, اس کی کیا تعریف ہے, اس کی کیا پہچان ہے, اس کی کیا نشانی اور علامت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی. پہلی چیز کیا ہے؟ حب الدنیا, دنیا کی محبت آ جائے گی. دنیا کی محبت تمہیں اغیار کے آگے جھکا دے گی, تمہیں بے غیرت بنا دے گی. نہ عقیدے کی غیرت ہوگی, نہ شریعت کی غیرت ہوگی. دنیا کی محبت تمہارے گھٹنے ٹکا دے گی اغیار کے سامنے. ہاں ہاں, جب مسلمان کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے, دنیا کی محبت نہیں ہوتی, تو پھر مسلمان کفر کو اپنے آگے معیشت کی خاطر جھکا دیتا ہے. مکہ کے کافر نبی علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. جب سمامہ بن نصال نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد یمامہ سے درآمدات برآمدات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, آج یہ کفر جو کل تک مختلف گھاٹیوں کے اندر بطور سزا کے مسلمانوں کو ڈال رہا تھا, جو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا, وطن میں رہنا نہ دیا, آج وہی کفر ایک مسلمان کی غیرت کی بنا پر, مسلمان کے اندر اسلامی غیرت آئی, اسلام کی محبت آئی. دنیا کی کوئی غیرت نہیں, دنیا کی کوئی محبت نہیں, دینی غیرت سے ایک اس نے اعلان کیا. آج پورا کا پورا کفر کائنات کے ایمان کے سامنے گھٹنے دے کر بیٹھا ہوا ہے. بوڑھے کہہ رہے ہیں ابن اخن کریم, نوجوان کہتے ہیں اخن کریم, آپ تو ہمارے بہترین بھائی ہیں, آپ تو ہمارے بہترین بھتیجے ہیں. کفر نے معیشت کی خاطر اسلام کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. کب؟ جب مسلمانوں کے دل میں دین کی محبت ہو, جب مسلمانوں میں عقیدے کی غیرت ختم ہو جائے گی, دینی غیرت ختم ہو جائے گی, تو پھر یہ مسلمان کفر کے آگے گھٹنے دے کر بیٹھیں گے. جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, پھر یہ لچک, پھر یہ مصلحتیں, بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ آج مسلمان حکمران کہتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کی شکل میں اپنے نمائندے بھیجیں گے, ان کو بتائیں گے, اسلام کا تعارف کرائیں گے, ہم نمائندے بھیجیں گے. تم میں دینی غیرت ہوتی تم نمائندے کیوں بھیجتے؟ گستاخ رسول کے پاس نمائندے نہیں بھیجے جاتے, نمائندے وہ بھیجے, مجبوری ان کی ہو, تم نمائندے بھیجنے والے کون ہوتے ہو؟ حضرات, یہ حکمرانوں کے اندر جب اس طرح کی لچک آ جاتی ہے تو پھر دشمن اسلام پر اس طرح وار کرتا ہے. جب مسلمانوں میں غیرت ہوتی ہے, یہودوں نے سارا تو دور کی بات ہے, مسلمان تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں, ایسی محبت کہ اس محبت کے درمیان اگر اولاد آ جائے تو اولاد کو بھی ذبح کر دیتے ہیں. آپ نے سنا جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بات پہنچی کہ آج نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ یہ ایک مغالطہ تھا، غلط فہمی تھی، بات کچھ اور تھی، سمجھنے میں غلطی لگی. تاہم امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر اگر طلاق ہو گئی تو پھر تیری بیٹی حفصہ کو بھی تو طلاق ہو گئی. حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، جس شخص کی بیٹی کو اس کا داماد طلاق دے دے اگرچہ پتہ بھی ہو کہ قصور میری بیٹی کا تھا، غلطی میری بیٹی کی تھی، اس کے باوجود بھی داماد تو دور کی بات ہے، اس کے خاندان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، کن نگاہوں سے اس طلاق دینے والے کو، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں. اس لیے یہ ناراضگی کیوں ہے؟ ادھر بیٹی کی محبت ہے، بیٹی کی محبت غالب ہے، داماد اس کے خاندان کے ساتھ آج تعلقات منقطع ہیں، بیٹی کی محبت نے جوش مارا. آئیے سیدنا عمر فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اس کا معنی یہ ہے میری بیٹی حفصہ کو بھی طلاق مل گئی. لامحالہ نبی علیہ السلام نے طلاق دی ہے تو آپ کی بیویوں نے آپ کو ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، تنگ کیا ہوگا، ناراض کیا ہوگا، تبھی تو طلاق دی ہوگی. ہاں ہاں جاتا ہوں نبی علیہ السلام سے خالی تحقیق کرتا ہوں، پتا چل جائے کہ واقعی آپ نے طلاق دے دی ہے. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا، اپنی تلوار کے ساتھ اپنی بیٹی حفصہ کی گردن جدا کروں گا کہ کون ہے میرے پیغمبر کی توہین کرنے والی، تکلیف دینے والی، ستانے والی، پریشان کرنے والی. وہ وقت تھا، وہ وقت تھا اس امت کے انتہائی شفیق انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سال کے بعد جب مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آئے، یمن کی حالات معلوم کیے، کیا صورت حال ہے یمن کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی بتائی کہ وہاں ایک عورت رہتی تھی جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ جملہ کہا، بے ادبی کی، توہین کی. جب مجھے اطلاع ملی میں نے بلایا، اس نے اعتراف کیا تو پھر میں نے کیا کیا، فقطا تو یدیہا وسنیتہا، میں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور اس کے سارے دانت توڑ دیے کہ جا تو نے پیغمبر کی توہین کی ہے، سارے دانت بھی توڑ دیے، ہاتھ بھی کاٹ دیے کہ آج کے بعد نہ تو ہاتھوں سے حرکت کر سکے، نہ تیری زبان سے صاف ستھری آواز نکل سکے، میں نے دانت بھی توڑ دیے. قربان جائے ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں، لولا ذالک لامرتک بقتلہا، مہاجر تو سزا دے کر آ گیا، تو نے اس کے دانت توڑ دیے، تو نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، مجھے پتا نہ چلا، اگر اس سزا دینے سے پہلے تو مجھ سے رابطہ کرتا میں تجھے بتاتا. گستاخ رسول کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے دانت توڑے جائیں، ہاتھ کاٹ کر، دانت توڑ کر زمین کی پٹ پر اس کو چلنے کا موقع دیا جائے، نہیں نہیں، اگر مجھے بتاتا میں تجھے کہتا کہ اس کی سزا سے قتل کر کر دیا. حضرات مسلمان اللہ کے پیغمبر سے ایسی محبت کرتے ہیں، اس محبت کے بیچ میں کوئی بھی آ جائے کچرے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان بدر میں ایک پہاڑی کے دامن میں خرخراہٹ کی آواز آئی، ایسے لگتا تھا کوئی شخص جانور ذبح کر رہا ہے. جانور جب ذبح ہوتا ہے اس کی آواز نکلتی ہے، اس طرح کی آواز سنی، میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر کیا ہے؟ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہے اور تلوار کے ساتھ ذبح کر رہا ہے. میں نے کہا ابو عبیدہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ گستاخ رسول میرا سگا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے جو پیغمبر کا بے ادب ہے، گالیاں نکالتا ہے. میں قرآن کی اس آیت کا مستاق بننا چاہتا ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. حضرات جب اہل ایمان اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت کریں گے، یہودیت کو جب پتا چلے، عیسائیت کو جب پتا چل جائے، جب ہندو کو پتا چل جائے یہ مسلمان کائنات کے ایمان کے ساتھ تو ایسی محبت کرتے ہیں، اس محبت کے درمیان ان کا باپ آ جائے کچومر کر کے رکھ دیتے ہیں، ماں کو نہیں دیکھتے، اولاد کو نہیں دیکھتے. حضرات کبھی کفر کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ کائنات کے ایمان کی توہین کے لیے کھڑا ہو جائے. جب دیکھیں گے کہ جی ہاں توتے کی طرح خالی انہوں نے نبی علیہ السلام کے کلمہ کا رتا لگایا ہوا ہے، کردار انہوں نے ہم سے لیا، کلچر انہوں نے ہم سے لیا، لباس انہوں نے ہم سے لیا، حجامتیں ہم سے لی، خوشی ہم سے لی، غمی ہم سے لی، کھانا پینا ہم سے لیا، اٹھنا بیٹھنا ہم سے لیا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے پیغمبر کی سچی محبت تھی. وہ میدان اترے، جو نتیجہ آپ کے سامنے آیا وہ آپ نے دیکھا. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یہ سزا ہے اس امت کے لیے، سزا ہے، عبرت ہے کہ ہم اپنی خامیوں کے اوپر نظر ثانی کریں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے منحط پر غور کریں، اپنے کردار کی اصلاح کیجیے. اللہ کی قسم اللہ دوبارہ دشمن کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا. اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ.